الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم. مدرسہ حسینی کے دروازے کھل گئے، مکتب ولایت کی شمع روشن ہو گئی. آج نئے قمری سال کا جو سورج طلوع ہوا ہے، وہ ایک نیا پیغام لے کر آیا ہے. اس نئے سورج کی ہر کرن ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ حق کے لیے تجدید بیعت کرو. نیا سال کس امر سے شروع کیا جائے؟ بیعت حق سے شروع کیا جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ بات میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ قرآن مجید میں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس مبارک میں ایک عجب رشتہ اتحاد ہے، بلکہ ایک عجیب و غریب وحدت ہے. اتحاد اور وحدت میں بہت فرق ہے. حسین اور قرآن کی وحدت کا یہ عالم ہے کہ کہیں سے قرآن مجید پڑھیے معلوم ہوتا ہے حسین کی صدائے حال. قرآن مجید کی ہر آیت امام حسین کی صدائے حال ہے، زبان حال. سال گزشتہ اس آیت سے متصل پہلی آیت عنوان کلام تھی، سورہ مبارکہ بقرہ کی 256 آیت، لا اکراہ فی الدین. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت تو جیسے کربلا کی ترجمانی کر رہی ہے، اور عنوان گفتگو تھا حسن اختیار. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلسلہ گفتگو برقرار رہے اور بات مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتی رہے. آپ حضرات کے سامنے مختلف عنوانات پر گفتگو ہوئی ہے. علم و عصمت کے عنوان پہ گفتگو ہوئی اور قضاء و قدر کے عنوان پہ گفتگو ہوئی, حسن اختیار کے عنوان پہ گفتگو ہوئی. جب بات حسن اختیار تک پہنچ گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہمیں ایک اختیار حاصل ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
اب مرحلہ یہ ہے کہ جب اختیار حاصل ہے تو اختیار کیا کریں. ہمیں کیا اختیار کرنا ہے؟ اس لیے آج سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے ولایت حق اور امامت حسین. اس عنوان میں دونوں پہلو ہیں, کیا اختیار کریں, کیسے اختیار کریں, کیا اختیار کریں, کس کے ذریعے سے اختیار کریں, کیا اختیار کریں, کس وسیلے سے اختیار کریں, کیا اختیار کریں اور کس واسطے سے اختیار کریں. ہمیں اختیار کرنا ہے ولایت حق. ولایت حق تک پہنچائے گا کون؟ حسین, کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. اب بہرحال یہ عنوان بہت فکر انگیز ہے اور ایک ایک کلمہ اس کا مستقل بحث چاہتا ہے. لفظ ولایت, لفظ حق, لفظ امام اور پھر اسم گرامی حسین. اس میں طاقت ہے کہ ایک اس میں مبارکی کی تشریح کر سکے, مگر بہرحال ہم مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھیں گے. اگرچہ مضمون ولایت اور موضوع ولایت آپ کے لیے نیا نہیں ہے اور خود میں کراچی میں اور دوسرے شہروں میں متفرق مجلسوں میں ولایت کے موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں, لیکن اس ممبر پر غالباً تفصیل کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی ہے. اس لیے بھی اور اس لیے بھی کہ موضوع کا تقاضا ہے, موضوع ولایت, عنوان ولایت, لفظ ولایت پر آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. آپ کے لیے ہرچند کے لفظ ولایت نیا نہیں ہے, مگر یہ دنیا دار غفلت ہے اور یہ دنیا ابھی ناتمام ہے. ہر لمحہ تجدید وجود کے تجربے سے ہم گزر رہے ہیں. ہر ضرب کن مضراب وجود پر ایک نیا ساز پیدا کر دیتی ہے, ہمیں ایک نیا وجود مل جاتا ہے اور اس اعتبار سے ہمارے لیے کوئی مضمون فرسودہ نہیں ہوتا. اور خاص طور سے یہ مضامین کہ جو حقائق وجود سے تعلق رکھتے ہیں, حقائق حیات سے تعلق رکھتے ہیں, حقیقت الحقائق سے تعلق رکھتے ہیں, یہ مضامین کبھی برجودہ نہیں ہو سکتے. اور پھر عرض کروں کہ جس طریقے سے وہ آیت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وہ آیت جس طریقے سے ترجمان کربلا ہے، بالکل اسی طرح یہ آیت بھی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ ہی ہے ولی ایمان لانے والوں کا.
سبحان اللہ.
اب دیکھیے، مجرد حقیقت، ایبسلوٹ ریئلٹی اپنے پورے تجرد اور اطلاق کے ساتھ کسی پیکر میں ظاہر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ لفظوں ہی کا پیکر کیوں نہ ہو. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ جب لفظوں کا پیرہن پیکر نازنین حقیقت پر گراں ہے، تو پھر بتائیے کوئی اور مادی پیرہن کہاں ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ حقیقت کسی مادی پیکر میں جلوہ ساما ہو جائے؟ جو کچھ یہاں جلوہ ہے، تجلی ہے، وہ سب حضرت حق کی تجلی ہے، مگر حقیقت اپنے تجرد کے ساتھ، حقیقت اپنے اطلاق کے ساتھ، حتیٰ کہ لفظوں کے پیرہن میں بھی پوری ظاہر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے ان کا ولی کون ہے؟ دیکھا آپ نے مشکل، دیکھی آپ نے مشکل میں لائدہ فرمائی. جو ایمان نہیں لائے ان کا ولی کیا کوئی اور ہے؟ کیا قرآن مجید نعوذ باللہ ثنویت باقیدہ پیش کر رہا ہے؟ پھر میں اپنا پرانا جملہ دہراؤں گا کہ قرآن مجید کا موضوع ہی توحید ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا اصلی اساسی بنیادی موضوع توحید حق سمجھی. بہت بڑی حقیقت ہے توحید. لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان بھی حقیقت توحید کو پوری طرح درک کرنے والے ڈھونڈے سے نہیں ملتے. مولانا روم کو کہنا پڑتا ہے بی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کل دام دد ملولم و انسان مارزو. نہیں ملتا وہ انسان جو حقیقت توحید سے آشنا ہو، جو حقیقت توحید میں ڈھل چکا ہو، جس نے حقیقت توحید کو قبول کیا ہو، جس نے حقیقت توحید پر اپنی رضا مندی کا اظہار اپنے حسن اختیار سے کیا ہو. نہیں ملتا. تو قرآن کا موضوع توحید ہے، مگر یہاں دیکھیے اس آیت میں کیا کہا جائے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں اور ان کو ظلمت سے نور کی طرف نکال کر لے جانے والا ہے. یہ پہلا حصہ ولایت حق کا بیان ہے. ولایت حق، یہ لفظ ولایت آیا کہاں؟ لفظ ولی، اس کا ریشہ سخن کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ واو لام اور یہ ولیا یہاں سے یہ تمام الفاظ جو آپ کی اردو زبان میں بھی ہیں ولی والی متولی تولی تولا مولا موالات ولایت ولایت ایک زیر و زبر میں ولایت ولایت ولا ولا یہ سب ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور کیا کیا معانی و مفاہیم اس میں ہیں ایک لفظ اور ہے جو ہماری اردو ہے بہت شیریں عربی میں تو ہے کلاسیکی عربی میں تو پورا محاورہ ہے مگر ہماری زبان میں وہ لفظ نہیں آیا کیونکہ اس کا تلفظ ذرا مشکل ہے زیادہ مشکل نہیں ولی میں واو پہ دیکھیے زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے یعنی بیچ والا حرف جو ہے وہ بھی متحرک ہے تو اس کا تلفظ آسان ہے ایک لفظ ہے ولیو واو پہ زبر ہے لام ساکن ہے اور اس کے معنی ہے قرب نزدیکی قربت تباعد بعد بعد ولیین ارے وہ ایک گنا قربت کے بعد پھر دور ہو گیا تباعد بعد ولیین ولی ولی یعنی قربت قربت کے معنی ہے اس میں کس طرح کی قربت کسی ایک شے کے بعد فوراً دوسری شے متصل ہو اس سے رتبے میں بھی رتبے وجودی میں بھی اور دوسرے تمام اعتباری رتبوں میں
سبحان اللہ سبحان اللہ
تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کے بعد اس کا رتبہ ہے اس کے لیے عربی میں لفظ یلی آتا ہے ہاگا یلی ہاگا یہ اس کے بعد ہے اس سے متصل ہے اب کسی ایک ذات کے بعد کوئی دوسری ذات ہو تو اس ذات کو اس کا ولی کہتے ہیں باپ بچوں کے لیے باپ ہے باپ نہ ہو دوسرا کوئی اس کی جگہ آ جائے تو اسے باپ نہیں کہیں گے صرف ولی کہیں گے ہے نا ولی لیکن یہ لفظ اپنے اطلاق کی منزل میں سب سے پہلا اطلاق اس پر ذات باری تعالی پر ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اس کے اسماء حسنا میں بھی الولی اللہ کا نام ہے یا نہیں بس ہمارے ولی اللہ کا نام ہے اور وہ اس اعتبار سے ہے ابھی میں نے عرض کیا کہ ولی یعنی کسی کے بعد جو ہو اللہ کسی کے بعد نہیں ہے صرف یہ صرف کیوں کہا میں نے اس لیے کہ ہمارے کانوں میں ہمیشہ ایک آواز گونجتی رہتی ہے کسی نے کسی پوچھنے والے نے امام الموحدین سے پوچھا امام الموحدین کون ہے امام الموحدین کون ہے امام الموحدین توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کا امام کون توحید کا پیغام لانے والی ذات کا نام ہے مصطفیٰ اور توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کے امام کا نام ہے مرتضیٰ مرتضیٰ امام الموحدین امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین علی ابن ابی طالب کسی نے پوچھا آپ سے آپ حضرات کا ہزاروں ہزار بار کا سنا ہوا جملہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا ہے آپ؟ کوئی اور ہوتا تو کچھ سوچتا. لوگ بہت سی بحثیں کرتے ہیں کہ ان کے اوصاف کیا تھے، ان کا علم کس پائے پر تھا، کیا حاضر و ناظر بھی ہوتے ہیں امام اور ولی اللہ یا نہیں. میں کہتا ہوں ان سے پوچھ کر دیکھیں، اگر سوچ کر جواب دیں تو سمجھیے غائب ہیں، اگر بغیر سوچے جواب دیں سمجھیے حاضر ہیں ناظر ہیں. صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. بالکل جیسے آپ کے سامنے میں گزشتہ کئی برسوں سے تقریر کر رہا ہوں اور کوئی آپ میں سے کسی سے پوچھے میرا نام لے کر کہ آپ نے فلاں خطیب کو دیکھا ہے، جواب دینے میں دیر لگے گی؟ فوراً دیکھا ہے، جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، آواز سے بھی پہچان لیتا ہوں. ان کا ٹیک لگا دیجئے، کیسٹ لگا دیجئے، پردہ ڈال دیجئے، آواز سے بھی پہچان لوں گا. اتنا مانوس ہوں، اتنا سنا ہے، ان کی آواز کے علاوہ کسی کی آواز سنتا ہی نہیں. اگر اس منزل پر آ جائیں تو پھر وہی کیفیت ہوگی. توجہ ہے؟ یہ میں نے مثالیں کیوں دی؟ ایک ایک جملہ ایک ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. میں نے پردے کا لفظ بھی بلا سبب استعمال نہیں کیا. میں نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو، مگر جب بھی کسی شے کو دیکھتا ہوں اس کے قبل خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں. حشر و نشر علی حق کے ساتھ ہے، ذات حق کے ساتھ، ذات حق کے ساتھ، ذات حق کے ساتھ. لفظ حق نہیں، نظریہ حق نہیں، تصور حق نہیں. لفظ حق کے ساتھ نہیں، بلندر صلوات. تصور حق کے ساتھ نہیں سر، کسی نظریہ حق کے ساتھ نہیں، کسی نظام حق کے ساتھ نہیں، ذات حق کے ساتھ. حشر و نشر ذات علی ابن ابی طالب. اسی لیے میں نے کہا چونکہ ہمارے کانوں میں یہ آواز گونجتی رہتی ہے ہمیشہ کہ ہم نے تو کسی شے کو نہیں دیکھا، مگر اس کے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا. اسی لیے میں نے کہا خدا ولی ہے، صرف اس معنی میں نہیں کہ کسی شے کے بعد صرف. اس کے ہاں قبل و بعد کی سنویت کا گزر نہیں وہ ذات صمد ہے وہ ذات صمد ہے قبل و بعد کی سنویت کا گزر نہیں وہ ذات اول و آخر ذات ہے لیکن بات ولایت حق یہ ہے تو ذات حق کے تعلق سے اور اس کے فیضان کے تعلق سے ایک بات اب ذہن میں آ گئی تو وہ بھی عرض کرتا چلوں شاید اس سے پہلے میں نے نہ کہی ہو یہ بات اس کی اس بات کی اس نقطے کی تفہیم کے لیے ضروری مقدمات ضرور میں عرض کر چکا ہوں بارہا لیکن یہ بات بطور خاص میں نے گزارش نہیں کی ہے ہمارا رب کیسا رب ہے ہمارا خالق کیسا خالق ہے ہمارا معبود کیسا معبود وہ معبود اس کی شان کیا ہے جس معبود سے ہمیں مصطفیٰ نے آشنا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مصطفیٰ کا احسان عالم بشریت پر بہت بڑا احسان ہے اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حقیقت توحید کو اس طرح آشکارا کیا کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے حقیقت توحید مسخ نہیں ہو سکتا سب سے بڑا احسان عالم بشریت پر کیسا معبود کیسا رب کیسا خالق کیسا کریم کیسا رحیم کیسا فیاض کیسا فیض رساں کہ اس نے وہ یہ جو میں لفظ سمجھ بار بار استعمال کر رہا ہوں سمجھ بے نیاز کیسا بے نیاز کیسا بے نیاز ہماری کسی ایک صفت کا محتاج نہیں اور اپنی کوئی ایک صفت اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا سب مخلوقات کو عطا کرتا چلا جاتا ہے دیکھیں یہ مضامین وہ ہیں جسے بہت سوچ سمجھ کے پیش کر رہا ہوں آج اس دنیا کا سب سے بڑا بحران روحانی بحران ہے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کوئی سیاسی بحران نہیں ہے کوئی اقتصادی بحران نہیں ہے کوئی سماجی بحران نہیں ہے اصل بحران ہے روحانی بحران یہ روحانی بحران کیوں ہے اس کا سبب کیا ہے خدا ناشناسی حق ناشناسی ذات حق کو نہ پہچاننا ہمارے تمام مسائل کا سبب ایک ہی سبب ہے تمام مسائل کا پوری دنیا کے لیے عرض کر رہا ہوں کیا ہے ذات حق کا نہ پہچاننا فوراً دوسرا جملہ آپ کے ذہن میں خود آ جانا چاہیے پھر ہمارے تمام مسائل کا حل کیا ہے ذات حق کا پہچان لینا خدا ناشناسی سے بحران پیدا ہوا ہے خدا شناس بن جاؤ خدا کو اپنی زندگی میں جگہ تو دو ارے جس نے تمہیں زمان و مکان کا شعور عطا کیا اس کو اپنی زندگی میں جگہ تو دو وہ مکان کا محتاج نہیں ہے مگر تم مکان دو تو صحیح ارے کسی ایسے کو دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو تمہارے مکان پر قابض ہو جائے زمان و مکان سے بے نیاز ہستی ہے
کچھ وقت اسے دو وہ وقت سے بے نیاز ہے، تم جتنا وقت اسے دو گے وہ اس سے زیادہ تمہارے وقت میں برکتیں بھر دے گا۔
اسے وقت دے کر دیکھو، اسے جگہ دے کر دیکھو، پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے۔ یہ خدا ناشناسی کے اسباب کہاں کہاں سے پیدا ہوئے، ایک پوری تحریک ایک گوشے سے اٹھی، الحاد کی تحریک، انکار حق کی تحریک، انکار حقیقت کی تحریک، انکار خدا کی تحریک، صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں ہے خدا، ہم نہیں یقین رکھتے خدا میں، ہم نہیں یقین رکھتے خدا پر، دونوں جملوں کے معنی ہیں۔ جو لوگ عربی زبان میں افعال کی تعدی اور اس کے صلے سے واقف ہیں کہ ذرا ذرا سے میں کیا معنی میں انقلاب آ جاتا ہے، وہ اردو میں بھی لطف زیادہ محسوس کریں گے۔ ہم خدا میں یقین نہیں رکھتے، ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ پوری تحریک تھی، پوری آئیڈیالوجی تھی، پورا نظریہ تھا، پورا فلسفہ تھا، اور ابھی بھی فلسفہ تو ہے ہی ہے۔ یہ اور بات ہے نا، کل زمین پر اس کے قدم تھے نہ آج ہیں، عارضی طور پر کچھ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم خدا میں یقین رکھتے ہیں، نعرہ تو یہ دیا گیا وی ٹرسٹ ان گاڈ، ہم خدا میں یقین رکھتے ہیں، مگر بس یہ نعرہ ہی نعرہ ہے، کھوکھلا نعرہ ہے، کیونکہ اس نعرے کے علمبردار کون ہیں؟ جو خود کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہیں سرمایہ پرست۔ تو دو چیزوں کا پرست کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ یا حق پرست ہوگا یا سرمایہ پرست۔ یا خدا پرست ہوگا یا خود پرست۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا پرست بھی ہو خود پرست بھی، یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا پرست بھی ہو زر پرست بھی۔ یا خدا پرست ہوگا، حق پرست ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش میں مبتلا ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر پھر وہ حق پرست نہیں ہو سکتا۔ پھر جو نعرہ ہوگا وہ بے معنی ہوگا، کھوکھلا نعرہ۔ تو ایک طرف تو کہہ دیا گیا کہ ہمیں خدا سے سروکار نہیں ہے، دوسری طرف اگرچہ کہا جاتا ہے کہ سروکار ہے، مگر حقیقت میں سروکار نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے دنیا کے دونوں گوشوں سے، مشرق و مغرب دونوں طرف سے، خدا ناشناسی کا آزار پیدا ہوا، اور پھر پوری دنیا اس بحران میں، روحانی بحران میں مبتلا ہوئی۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اب خدا شناسی۔ اس لیے یہ موضوع اہم ہے، پوری دنیا میں کسی گوشے میں انسان رہتا ہو وہ اس مسئلے کو سمجھے کہ ہم خدا شناس اور حق شناس اگر ہو گئے، خدا پرست اور حق پرست اگر ہو گئے، تو بس مسئلہ حل۔ اور ابھی تک میں لفظ حق پرست اور خدا پرست کہہ رہا ہوں، خدا پرستی یا حق پرستی یا کسی بھی چیز کی پرستش ممکن نہیں ہے جب تک کہ دو پہلو نہ ہوں، اس چیز سے شناسائی، پھر اس چیز سے وابستگی۔ وابستگی معمولی نہیں، ایسی غیر معمولی وابستگی جسے پرستش کہا جائے۔ تو اب لفظوں کو بدل دوں کہ صرف خدا شناسی کافی نہ ہوگی جب تک کہ خدا سے وابستگی نہ ہو، جہاں شناسائی اور وابستگی دونوں ہو اسی چیز کا نام ہے ولایت حق۔
اللہ ولایت حق. یہ موضوع کیوں ہے میں پوری دنیا کے مسائل کا ایک ہی مداوا ہے، خود کو ولایت حق کے سپرد کر دو. ولایت حق، ذات حق کو پہچانو، ذات حق سے وابستہ ہو جاؤ، ذات حق کو اپنی زندگی میں جگہ دو، اسے وقت دو جو وقت کا محتاج نہ ہو، اسے جگہ دو جو تمہاری جگہ سے بے نیاز ہے. اس لیے یہ بحثیں کر رہا ہوں، اور آج صرف ایک صفت اس کی عرض کروں گا کہ ولایت حق میں اگر آنا ہے تو بہت بڑا موضوع ہے. یہ دیکھیں پھر اس کے دو ایک جہات گزارش کر دوں، اشارہ کر دوں. رسمی انداز سے یہ گفتگو نہ سنیے آپ، بڑے کٹھن مسائل ہیں، سوچنے کی منزل میں بھی اور برتنے کی منزل میں بھی، دونوں منزلوں میں کٹھن مسائل ہیں. ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، کیسے جیئیں، کیسے جی رہے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں، حالات کیا ہیں، دراصل ہمارے اوپر کس کا اقتدار حکم فرمائے. کس کی سلطنت میں ہیں ہم؟ ہم کا مطلب ہم سب نوع بشر کی بات کر رہا ہوں. آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، کس کی سلطنت میں ہیں ہم؟ اور اگر اس کی سلطنت ہے، میں خود مشکلات پیدا کر رہا ہوں اور آپ میرے اس اسلوب سے واقف ہیں، تو اقتدار کے آثار کہاں ہیں؟ خدا ہے تو اس کے وجود کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کیسا خدا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے غریب غریب کیوں ہے؟ کیسا خدا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے مظلوم مظلوم کیوں ہے؟ کیسا خدا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے وہ عادل ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے دنیا میں ظلم اگر کہیں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ ہے، کتنے سنگین فکری مسائل ہیں، کتنے سنگین اعتقادی مسائل ہیں. ان مسائل میں الجھ کر بھی انسان کبھی کبھی دین سے بیزار ہو جاتا ہے. مشکلات ہیں یہ، ان مشکلات کو سمجھنا ہے. بغیر سمجھے ہم ولایت حق میں داخل نہیں ہو سکتے، شعوری اور ارادی طور پر اپنے حسن اختیار کے ساتھ، ورنہ ہم ولایت حق کے اندر تو ہیں ہی، باہر کہاں ہیں؟ اگر نہیں ہے ولایت حق میں تو باہر کہاں ہیں؟ بہت مشہور روایت ہے، کسی نے معصوم سے پوچھا، اب روایت کی روایت ہے اور پیغام کا پیغام، معصوم سے پوچھا اور اپنی ذات سے مایوسی کا اظہار کیا، فرزند رسول امام نظما یہ فرمائیں کہ مجھ سے بعض گناہ ایسے ہیں جو ترک نہیں ہوتے. امام کے حضور یہ بات کہی جا رہی. اب ظاہر ہے امام وہ ہوتا ہے، طبیب نفس وہ ہوتا ہے، طبیب قلب وہ ہوتا ہے، جو ہر مریض کو اس کی استطاعت و استعداد و اہلیت و مزاج کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے. تو بس ایک جملہ فرمایا، کہا اللہ کی زمین سے باہر نکل جا، اللہ کے آسمان کے سائے سے باہر نکل جا، اور جو جی چاہے کر. اس کے کیا معنی ہے؟ کہ ہم ولایت حق میں ہیں، ہم ہیں ولایت حق میں. چاہے ہم شعوری طور پر ولایت حق کو قبول کریں یا قبول نہ کریں، اصلا اس کا شعور ہی نہ رکھتے ہوں، اس کا ادراک ہی نہ رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہیں ہم ولایت حق میں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا شعور بھی پیدا کر لیں، اس کا ادراک بھی حاصل کر لیں. اس لیے یہ مضمون اہم ہے، تو آپ پلٹ کے وہاں پر آؤ کہ ذات حق کا اگر ادراک کرنا ہو، شعور حاصل کرنا ہو تو کس ذریعے سے حاصل ہوگا؟
کسی ذات کا سے تعارف کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نام کو جان لینا، سادہ سی بات ہے. سب سے پہلے کسی ذات کا تعارف اس کے نام کے حوالے سے ہوتا ہے. اور پروردگار عالم کے نام کتنے ہیں؟ ان میں سے کسی ایک نام کو جان لیا تو تھوڑی سی شناسائی ہوئی. دو ناموں کو جان لیا تھوڑی سی اور شناسائی ہوئی. اور اب جیسے کسی صاحب کو آپ جانتے ہیں، ان کا ایک مشہور نام ہے پر کیجئے غالب، بس غالب ہی سنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں سنا، تو آپ سمجھے کہ کوئی ذات تھی غالب. اب آپ نے جستجو کی، نام کی شناسائی صرف سن لینا نہیں ہے، آپ نے پوچھا یہ غالب ہے کیا، یہ کس قسم کا نام ہے؟ تو کہا گیا یہ تخلص ہے. جیسے ہی معلوم ہوا یہ تخلص ہے تو سمجھ میں آیا وہ شاعر تھے. نام کی تشریح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نام کی تشریح نے بتایا کہ وہ شاعر تھے. اب آپ صرف ایک جہت سے واقف ہیں کہ وہ شاعر تھے، اور کسی جہت سے واقف نہیں ہیں. اب اس کے بعد کہیں آپ نے کسی تاریخی کتاب میں یا ان کا پرانا چھپا ہوا دیوان مل گیا، اس پہ لکھا ہوا تھا نجم الدولہ، دبیر الملک، ملک الشعراء، تو آپ نے اب ان تمام القاب کے معنی دریافت کیے، تو معلوم ہوا کوئی معمولی شاعر نہیں تھے. اس پائے کے شاعر تھے کہ دربار سے لقب ملا، اس پائے کے شاعر تھے کہ استاد شاہ بھی بنے، اس پائے کے شاعر تھے کہ صرف شاعر ہی نہیں تھے، نثر نگار بھی تھے، ان کو تاریخ بھی لکھنے کا کام سپرد کیا گیا تھا. ایک ایک نام اور ایک ایک لقب کی تشریح معلوم ہوتی چلی گئی تو ذات کی پرتیں کھلتی چلی گئی. اور جب اچھی طرح تمام القاب و آداب و القاب و اسماء غالب سمجھ میں آ گئے تو اب آپ ماہر غالبیات ہو گئے. کیا کہلائے؟ ماہر غالبیات. یعنی اب آپ کے سامنے کوئی غالب کے تعلق سے گفتگو کرے تو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ غالب کے زمانے میں نہیں تھے، ایک ایک جزئیات سے آپ واقف ہیں. غالب کا مکان یہاں تھا، حویلی یہاں تھی، یہاں سے وہاں منتقل ہوئے، وہاں سے وہاں منتقل ہوئے، سب کچھ آپ کو معلوم ہے. جب گفتگو کریں گے تو معلوم ہوگا جیسے آپ غالب کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. کمال علم کا درجہ اسماء و صفات و القاب میں آپ تحقیق کرتے چلے گئے تو آپ ماہر غالب ہو گئے نا. ہم ایسی شخصیتوں کا سراغ رکھتے ہیں کہ جو اسماء الہیہ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے جب سے خدا ہے وہ تب سے ہے. سمجھے آج غالب تو نہیں ہے نا، غائب ہے. ارے غائب ہے کہ نہیں؟ غائب ہے، چاہے مجازی طور پہ غالب غائب مانی ہے یا حقیقی طور پہ غائب مانی، غائب. اس پر اجماع ہے کہ غائب ہیں غالب؟ اب اگر غالبیات کا ماہر بننا ہے تو فطری تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی جستجو کی جائے جس نے غالب پر کام کیا, جو ماہر غالبیات ہوگا. وہ جو ماہر غالبیات ہوگا وہ غالب تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے نا. اقبال کی بات کیجیے, اقبال تک پہنچنا ہے مجھے. اقبال, اقبال نام تھا ان کا, پورا نام یہی تھا نہیں, غالب محمد اقبال نام تھا. ڈاکٹر محمد اقبال بھی لکھا جاتا ہے, سر محمد اقبال بھی لکھا جاتا ہے, علامہ اقبال بھی لکھا جاتا ہے, شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے, حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے. اب مجبور ہیں ہم ایک طالب علم نوجوان کہ وہ کسی عالم فاضل پڑھے لکھے سے وہ پوچھے کہ ان تمام حیثیتوں سے اقبال کیا تھے, اس لیے کہ آج اقبال غائب ہیں. اقبال ہمارے درمیان نہیں ہیں, اس اعتبار سے جس اعتبار سے کہ ہم اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں, ہم تو چونکہ بقائے روح کے قائل ہیں, اس لیے ہم سمجھتے ہیں غالب بھی زندہ ہیں اقبال بھی زندہ ہیں. جب بقائے روح کا قائل غالب و اقبال کو زندہ سمجھتا ہے تو مصطفیٰ و مرتضیٰ جیسی ہستیاں اس لیے میں آج کر اس لیے میں نے کہا کہ حقیقتاً یا مجازن جو بھی ہو حقیقتاً یا مجازن دونوں پہلو سے غائب ہیں غالب, غائب ہیں اقبال. اب ہمیں اقبال تک پہنچنا ہے, آج ہمیں اقبال تک پہنچنا ہے اور پہنچنا ضروری ہے. ہمارے بہت سے امراض کا علاج اقبال کے پاس ہے. میں نے جو تقریر کے آغاز میں جملہ کہا تھا کہ حسین اور قرآن میں وحدت ہے, یہ اقبال نے بھی کہا ہے, رمز قرآن از حسین آمو, کہا ہے نہیں کہا. اقبال تک پہنچنا ضروری ہے, اور اقبال نے تو وہ بات کہی ہے کہ اگر اس ایک شعر کے علاوہ کچھ بھی نہ کہتے اقبال تو قیام قیامت تک کے لیے سب سے بڑا مشاعر ان کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا, اور آج بھی ہوں. فرماتے ہیں بے مصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دی ہماؤس, بے مصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دی ہماؤس, اگر بے او نہ رسیدی تمام بول حبیب. یہ دونوں مصرے قیامت کے مصرے ہیں. پہلا مصرہ تولا ہے, اور دوسرا مصرہ وہ ہے جو لوگوں کی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. اظہار برات, اظہار بیداری, اظہار نفرت, کس سے؟ اس سے جس کی وابستگی اور وفاداری محمد سے معتبر نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. اگر بے او نہ رسیدی تمام بول حبیش. اچھا تو ہمیں اقبال تک پہنچنا ہے غالب تک پہنچنا ہے تو کیا کریں گے؟ ان دونوں کے ساتھ اور مشکل ہیں. غالب کا دو زبانوں میں کام ہے, اردو اور فارسی, اس لیے کوئی ایک زبان جاننے والا حق ادا نہیں کر سکتا. وہ ماہر غالبیات کہلا ہی نہیں سکتا جو صرف اردو جانتا ہو فارسی نہ جانتا ہو. اقبال کے ساتھ ایک مشکل اور ہے, تین زبانوں میں کام ہے, اردو فارسی انگریزی.
کوئی شخص ماہر غالبیات کہلا نہیں سکتا جب تک تینوں زبانیں نہ جانتا ہو، اردو، فارسی، انگریزی. توجہ رہے برقرار، بتائیے جملہ اتنی تمہید کافی ہے، میرا خیال ہے آپ کی ذہانتیں باقی مقدمات خود طے کر لیں گی. اب سب سے بڑی غائب حقیقت کیا ہے؟ ذات باری تعالی. اس تک پہنچنے کے لیے کوئی تو ہو جو اسماء خدا جانتا ہو اور خدا کی تمام زبانوں سے واقف ہو. اب ڈھونڈو اسے جو کہے میں توریت بھی جانتا ہوں، انجیل بھی جانتا ہوں، زبور بھی جانتا ہوں، قرآن بھی جانتا ہوں، صلوات پڑھنے محمد. تاریخ میں کوئی ہے یا نہیں جو ہوگا ان صفتوں کا حامل، وہی اس تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے. تم مانو یا نہ مانو. اسی لیے ولایت حق تک پہنچنے کے لیے امامت حسین ضروری ہے. امامت مصطفیٰ، امامت مرتضیٰ، امامت حسین. خصوصیت سے امامت حسین اس لیے عنوان ہے کہ یہ گفتگو ایام محرم میں ہو رہی ہے، ورنہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں. جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ رہ گیا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس تمہید میں جملے کچھ زیادہ عرض کرتا چلا گیا اور میں نے بس نام حسین لیا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. ولایت حق تک پہنچانے کے لیے کوئی مصطفیٰ چاہیے. مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. مصطفیٰ کا وسیلہ، واسطہ، ذریعہ درمیان میں ضروری ہے. اور مصطفیٰ جب دنیا میں نہ ہوں بظاہر، تو کوئی ولی مصطفیٰ، ولی مرتضی، ولی اللہ، کوئی وصی مصطفیٰ، کوئی جانشین مصطفیٰ چاہیے جو ولایت حق تک پہنچائے. جب مرتضی نہ ہو تو کوئی مجتبیٰ چاہیے جو ولایت حق تک پہنچائے. مجتبیٰ نہ ہو تو کوئی سید الشہداء چاہیے، امام الشہداء، سید الشہداء. یہ وہ ہیں جن کی ولادت سے شہادت تک ہر لمحے حیات ہمیں حق سے جوڑتا ہے، ہمیں حق سے قریب کر دیتا ہے، ہمیں ولایت حق کا شعور عطا کرتا ہے ہر ہر لمحہ. بس چند جملے عرض کروں گا. آج پہلی محرم، پھر یہ جملہ دہراؤں گا، اللہ کی بیعت کرو نام حسین لے کر، اللہ کی بیعت کرو. کوئی دست معصوم بظاہر نہ ملے تو یہ علم پکڑ کے حق کی بیعت. عالم اسلام ہے، بدر اولا سے لے کر کربلا تک جو علم رہا یہ اس کی یادگار ہے. آج روز بیعت حق ہے، روز انکار بیعت باطل ہے. بیعت حق کرو
تو اللہ کے اس لطف و کرم میں شامل ہو گئے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ تمہیں نور کی طرف لے جائے گا، اور نہ کیا تو پھر انجام بہت برا ہے، بہت بھیانک ہے، بہت تاریخ ہے، خلود فی النار ابد الآباد تک کے لیے تاریکیاں مقدر بن جائیں گی. حسین اللہ ولایت حق، ولایت حق، ولایت حق کے آثار. اب میں یہ بات جو ایک خاص اسم کی تشریح کرنا تھا، اب وقت نہیں ہے، لیکن ایک صفت عرض کر دوں. ولایت حق میں جو سلطنت ہے حق کی، جو اقتدار ہے حق کا، حق کا اقتدار ہے یا نہیں ہے؟ معطل ہے اس کی حکومت؟ نہیں. اقتدار قائم ہے نا حق کا، لیکن اس لطافت کے ساتھ قائم ہے کہ احساس جبر نہیں ہوتا. ان نازک مرحلوں سے گزرنے کی ضرورت ہے. احساس جبر اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے قہار، لیکن اس دنیا میں اس نے اپنی قہاریت کا صرف بھی کہاں کیا ہے؟ قہاریت کا صرف ہے نفاذ رحمت کے لیے. پہچانو حق کو، پہچانو، بلند کرو ذہن کا افق، کیسا رب ہے، کسے سجدہ کرتے ہیں، کس کے سامنے جھکتے ہیں، کس کے سامنے قیام کرتے ہیں، کس کی نماز پڑھتے ہیں، کس کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ کہ جس نے نفاذ رحمت کی قہاریت وقف کر دی. کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے اپنی پوری معنویت کے ساتھ، نفاذ رحمت کے لیے. تو جو بھی امام ہوگا ایسا، جو بھی امام ہوگا، جو ولایت حق تک پہنچانے والا امام ہوگا، وہ اس شان کا مظہر بھی ہوگا. سمجھو رہے، پہلی محرم ہے، حسین سے بیعت طلب کی کسی طاغوت وقت نے. دربار میں بلا کر مدینے کے گورنر نے اپنے دربار میں بلا کر مطالبہ پیش کیا، وہاں صاحب کہہ دیا میں بیعت نہیں کروں گا. اب رحمت کا تقاضا کیا ہے، رافت کا تقاضا کیا ہے؟ سنو، حسین کا اقدام. دوسرے دن رہتے مدینے میں، مجمع عام میں کہتے میں بیعت نہیں کرتا اس شخص، مجمع عام میں نہیں کہا، مجمع عام میں کہتے تو گویا اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتے. توجہ ہو رہا ہے، اپنی طرف سے اعلان جنگ نہیں. میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی استاد کسی کلاس میں تقریر کر رہا ہو، درس دے رہا ہوں، کوئی شاگرد یا کوئی سامع متفق نہ ہو اس کے نظریے سے، وہیں کھڑا ہو جائے میں آپ کے نظریے سے متفق نہیں ہوں، یہ خلاف تہذیب ہے، خلاف مروت ہے، خلاف سیاست ہے، خلاف اخلاق ہے، وہ اٹھ کر خاموشی سے چلا جائے تو اٹھ کر جانے والے کا پیچھا کرنے والا قصوروار ہوگا، اٹھ کر جانے والا قصوروار. حسین چلے گئے تھے مدینے میں، مدینے سے عمومی بیعت لی گئی، بیعت کرنے والوں نے بیعت کی. طاغوت وقت اگر اچھا سیاست دان بھی ہوتا تو جو شخصیت موجود نہ تھی اس سے چشم پوشی کر لیتا. موجود ہی نہیں کہ حسین بیعت نہیں، جتنے تھے بیعت ہو گئی.
حسین چلے گئے خاموشی سے. اب ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے, بیعت کرنی پڑے گی, بیعت کرنی پڑے گی, بیعت کرنی پڑے گی.
توجہ ہے, حسین خاموشی سے کہتے ہیں میں بیعت نہیں کرنا چاہتا, بیعت کرنی پڑے گی. اب سمجھے مدینہ چھوڑ کر مکے سے کربلا گئے.
حسین کا مدینہ چھوڑنا امن پسندی کی دلیل ہے. ولایت کے تقاضوں کی تکمیل ہے. صاحب ولایت امام برحق کس خاموشی سے چلا گیا.
اب جسے بیعت حق کرنی ہو وہ اس کے پیچھے جائے, اور جو اس کے پیچھے نہ جائے گا وہ بیعت حق سے محروم. بس آج کی گفتگو تمام. حسین نے مدینہ چھوڑا, اگر کس طریقے سے چھوڑا, بس میں عرض کروں حسین نے مدینہ چھوڑا تو مگر بہت ہی کرب کے ساتھ, بڑے علم کے ساتھ, بڑے اندوہ کے ساتھ. آخر مصطفیٰ جیسے نانا کا مدار چھوڑنا آسان ہے. میں مدینے جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں وہیں تشرف حاصل کروں. میں دیکھتا ہوں پوری مسجد چراغاں ہے, روشن ہے, مگر مزار مصطفیٰ پر کوئی چراغ نہیں. آئل مظلومیت مصطفیٰ, مظلومیت مصطفیٰ. لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اس پر چراغ جلانے والا ہے بھی کہاں. حسین مدینے سے چلے, نانا کے مزار سے رخصت ہوئے, مادر گرامی کے مزار سے رخصت ہوئے, بھائی کے مزار سے رخصت ہوئے. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, نہ فضائل کبھی مکمل ہو سکتے ہیں نہ مصائب کا بیان. آخری جملہ کہتے ہیں بعض حضرات یہ بیان کرتے آئے ہیں کہ جب حسین چلے تو سب کو لے کے چلے, کچھ عزیزوں کو مصلحتاً, کسی کو وصیت دے کر, کسی کو کچھ امانتیں سونپ کر, کہا تم مدینے ہی میں رہو. اسی میں ایک بیٹی بھی تھی حسین کی, ایک بیٹی جو بیمار تھی. اس بیٹی نے کیسے رخصت کیا, پورا کنبہ کیسے اس بچی سے رخصت ہوا. کہتے جب قافلہ رخصت ہونے لگا تو بچی در خانہ پر کھڑی حضرت سے دیکھ رہی تھی, اور جانے والے پلٹ پلٹ کے بچی کو دیکھتے جاتے تھے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے دیکھا بیمار بچی, کمزور بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر آ گئی. قافلہ روکا, بچی کو بلایا, سب نے دوبارہ رخصت کیا. عزیزوں اس رخصت کے عالم میں وہ بچی ایک ایک سے رخصت ہوئی. اور کہتے ہیں کہ جب رباب کے پاس آئی رباب کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا, اس بچی نے آغوش پھیلا دیا, بچہ امک کے بہن کی آغوش میں آ گیا. اب اس کے بعد ماں نے بڑی کوششیں کی مگر وہ بچہ ماں کی آغوش میں نہ آیا. پھوپھی نے کوشش کی, سب نے کوشش کی, حسین آگے بڑھے, بچے کے کان میں کچھ کہا, امک کے بچہ حسین کی آغوش میں آ گیا. قافلہ روانہ ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ. معبود سمع علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں اپنی ولایت حق میں شعور و عرفا
عرفان و ادراک کے ساتھ جگہ کرامت فرما. پروردگار تمام عالم بشریت کا کہ درد کا زخم کا مداوا فرما دے. اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان حق اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں.